اپنی نصیحت کے واسطے تھسلنیکی کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب نکالے۔ تھسلنیکی کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت سے خدا کا کلام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 200 ہے، اگر کسی کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، صفحہ نمبر 200 دوسرا تسلنیکی ہو پہلا باب تیسری آیت سے۔ آئے بھائیو، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے، تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ جب خدا یسوع اپنے قبل فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خدا ان کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر اپنی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جبکہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تعجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا، کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے۔ اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے، تاکہ ہمارے خدا اور خدا یسوع مسیح کے فضل کے موافق ہمارے خدا یسوع کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پولس رسول کی جہاں تعلیمات جو مسیحی کلیسیا کو خدا سے لے کر اس نے دی، جہاں پولس رسول کی روح القدس کے وسیلہ سے حاصل کی گئی تعلیمات غور طلب ہیں اور مسیحی کلیسیا کے لیے اہم ہیں، جہاں پولس رسول کو جو مکاشفہ جات خدا کی طرف سے ملے اور ان کی زیادتی کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ کلیسیا کے لیے بڑے اہم ہیں۔ وہاں پولس کی کچھ دعائیں ہیں اس کے خطوط میں جو مختلف افراد اور کلیسیاؤں کے لیے وہ کرتا رہا ہے، وہ بھی آج کی کلیسیا کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ تھسلنیکی کی کلیسیا کے بارے میں دو باتیں پولس کہتا ہے۔ پہلی بات، تھسلنیکی کی کلیسیا کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ابھی کلام کا جو حصہ ہم نے پڑھا، تیسری آیت پہ لکھا ہے، بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت، آئے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھسلنیکی کی کلیسیا پولس کے دل میں رہتی تھی۔ تھسلنیکی کی کلیسیا پولس کے دل میں اس لیے بھی رہتی تھی کہ تھسلنیکی کی کلیسیا نے اپنی قوم سے، یونانی لوگوں سے،
انہوں نے بھی بہت سے دکھ سہے تھے. اور پالوس چونکہ خود ایک یہودی تھا اور یہودیوں میں سے مسیحی ہوا اور اس کے مسیحی ہو جانے کے سبب سے یہودی لوگ اس کے مخالف ہو گئے, اور پالوس نے اپنے بہن بھائیوں یعنی یہودیوں کے سبب سے بہت سے دکھ سہے, چونکہ وہ اپنی قوم سے رد کیا گیا, ان کی مخالفت کا اس کے سامنا کرنا پڑا. انہوں نے ہی اس کی کھینچا تانی کی اور اس کو مارا پیٹا اور آتموں کے سامنے پیش کیا. انہی میں سے مت بھی 40 ساتھیوں نے قسم کھا لی کہ جب تک ہم پالوس کو قتل نہیں کر دیں ہم روٹی بھی نہیں کھائیں گے. تو بہت ساری مشکلات اس نے اپنی قوم کی طرف سے صحیح تھی, لہذا جب تھسلنیکی کی کلیسیا وجود میں آئی, اس کی ہسٹری اس کی تاریخ پالوس نے دیکھی, تو پالوس ان کے احساسات اور جذبات کو سمجھ سکتا تھا کہ جیسے میں نے اپنی یہودی قوم سے میں ستایا گیا, مجھے مشکلات کا سامنا رہا اور میں نے دکھ سہے, اسی طرح اس تھسلنیکی کے ایمانداروں نے بھی جب مسیحی ایمان کو قبول کر لیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کی طرف سے بہت سے دکھ سہے, مصیبتیں برداشت کی, چونکہ وہ خود اس کا تجربہ رکھتا تھا, لہذا ان کے احساسات اور جذبات کو وہ سمجھتا ہے اور اس کے رسپانس یا جواب کے طور پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ آئے بھائیوں تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. اور اس کی بڑی وجہ بیان کی گئی ہے جس کے بارے میں آج سب خدا ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے, کیوں شکر کرنا ہم پر فرض ہے. آگے لفظ لکھا ہے اس لیے, وجہ بتا رہا ہے کیوں, اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا, تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے, اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہارے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. مسیحی زندگی میں ایمان بہت قیمتی ہے, مسیحی زندگی میں ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اس ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا, خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس ایمان کے بغیر خدا کے وعدوں کا اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھنا ناممکن ہے, کیونکہ ایمان اس سے ہم وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ایمان اس قدر قیمتی ہے کہ اس ایمان کے بغیر ہماری دعا چھت سے اوپر نہیں جاتی ہے. یہ ایمان اس قدر بھی قیمتی ہے کہ اس ایمان کے ہتھوڑے کے بغیر ہم پرانے سانپ کا سر کچل نہیں سکتے, ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں. اور یہ ایمان اس لیے بھی قیمتی ہے کہ اس ایمان کے بغیر انسان کو نجات بھی نہیں ملتی ہے. اور پھر کسی طرح کی خدمت, کسی طرح کا کوئی کام, کوئی خدا پرست شخص ایمان کے بغیر کر ہی نہیں سکتا ہے. ایمان کے بغیر ہم شفا نہیں پا سکتے, ایمان کے بغیر ہم پاک رکا و قسمہ نہیں پا سکتے, ایمان کے بغیر ہم خدا کو رویا نہیں لے سکتے ہیں. ایمان کے بغیر جو نعمتیں اور توڑے روح قدس کی نعمتیں خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں اور ہمارے اندر ہوتی ہے, ایمان کی کمی کے باعث ہم ان نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دل میں خدا غیر زبان کا ترجمہ ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں میرا ترجمہ صحیح بھی ہوئے گا یا نہیں ہوگا, کیونکہ روح قدس کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لیے بھی بنیادی چیز ایمان ہے. ہم ایمان لاتے ہیں پھر بولتے ہیں, ہم خدا کا یقین کرتے ہیں پھر ہم اپنے منہ سے کچھ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کے بغیر ہم روحانی طور پر گنگے بھی ہو سکتے ہیں, ہم خدا کے کاموں کا بھی ذکر نہیں کر سکتے, ہم بوائی نہیں بیان کر سکتے, ہم اپنی رویا پر کھڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ رویا کا یقین کرنا, رویا کے پیچھے چلنا, رویا کے ماں پر کام کرتے رہنا, اس کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہے. پھر آپ اور میں کسی طرح کا دکھ ظلم زیادتی ہم ایمان کے بغیر اس کو نہیں سہ سکتے ہیں, برداشت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایمان ہی ہے جو خدا کا سونپا ہوا ہے, مقدسوں کو سونپا ہوا ہے, جو ہمارے اندر ہے, جو پودے کی مانند ہے جو روز روز بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے. اسی ایمان کے سبب سے, اسی ایمان کی سب پر لگا لینے کے سبب سے ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے ہم ڈر جائیں گے, اگر ایمان نہیں ہے تو ہم ایک ایسے एक ऐसे जानवर जानदार की तरह जो शेर की धार से डर कर वो भागकर खुद शेर के मुंह में चला जाता है, यानी मगलूब हो जाता है, वो शिकस्त खा जाता है, वो मुकाबला करने के अंदर शक्कत नहीं रखता है। लिहाजा बाइबल में पदायत से लेकर मुकाशवा तक जब हम ईमान की तालीम देखते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है हमारा ईमान कीमती है, इस कदर कीमती है कि ये सोने और चांदी से भी बेश कीमत है। इसकी कीमत का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि अपने ईमान को महफूज रखने के लिए लोग आरे से चीरे गए हैं, अपने ईमान को महफूज रखने के लिए लोगों ने जायदादें छोड़ी हैं, अपने ईमान की खातिर लोगों ने बीवी बच्चे छोड़ दिए हैं, घर से निकाल दिए गए, अपनी बरादरी अपने काम से निकाल दिए गए, जिनका ईमान था उनके सामने एक बेहतर कयामत थी, इसलिए वो इन चीजों की परवाह नहीं करते थे और अपने ईमान की कमी, अपने ईमान की कमी के सिलसिले में वो जो कुछ भी इंसान होते हुए कर सके वो करते रहे हैं। ईमान इंतहाई कीमती है, इसी से इंसान खुदा से शाबाश हासिल करने वाला बेटा या बेटी कहलाता है। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब पौलुस ने ये देखा कि थसलनीके की कलीसिया का ईमान बहुत बढ़ता जाता है तो उसने कहा ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र करता रहूं। जिस ईमान की वो बात कर रहा है ये ईमान वो लफ्जी ईमान नहीं है जो आज का ईमानदार रखता है। जिस ईमान की वो बात कर रहा है उसके दो बुनियादें हैं, यानी जो ईमान थसलनीके की कलीसिया में था उस ईमान के साथ मुसीबत और सबर, मुसीबत और सबर दोनों चीजें इस ईमान के साथ मुंसलिक है और थी। जो ईमान थसलनीके की कलीसिया के अंदर था वो बाहर कैसे आया, वो जाहिर कैसे हुआ, पौलुस को उस ईमान का कैसे पता चला? जिस शख्स के अंदर ईमान है उस ईमान का जाहिर होना बहुत जरूरी। खुदा के दिए गए या खुदा पर रखे गए ईमान को जाहिर करने के कई तरीके। एक तरीका बाइबल में यह लिखा है कि मैं ईमान लाया इसीलिए बोला। ईमान का एक तरीका यह होता है कि हम जिस बात पर ईमान रखते हैं हम अपनी जबान से उस बात का इकरार करते हैं। कोई बच्चा किसी इम्तहान में अपीयर हुए, उसने कोई इम्तहान दिया है, अगर उससे पूछा जाए आपके इम्तहान हो गए और वो हमें जवाब दे के हो गए, अगर हम उससे दूसरा सवाल करें कि क्या ख्याल है आप पास हो जाएंगे तो मुमकिन है जिसके अंदर ईमान हो वो फौरन ये जवाब दे क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका ईमान ईमान उस वक्त तक जाहिर नहीं हो सकता है जब तक हम उसका अपने होंठों से इकरार नहीं करते, जब तक हम उसका इकरार नहीं करते। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में दुख मुसीबत के हवाले से अय्यूब एक बहुत आम शख्सियत है। जितना माली नुकसान अय्यूब का हुआ आज किसी इंसान का हो तो ऐन मुमकिन है उसका ज़हनी तवाज़ुन खो जाए, बच्चे भी मर गए, बीवी अपनी उसके खिलाफ हो गई, नौकर चाकर जाते रहे, मौत मवेशी अब उसके पास ना रहे, हर तरफ से तबाही की खबर, बुरी खबर। एक गम अभी गलत नहीं होता है, एक जख्म अभी भरता नहीं है और दूसरा क्या, और फिर सब से लेकर पांव के तलवे तक वो खुद भी फोड़ और फिंसियों में मुबला है, इंफेक्शन उसके सारे बदन में पस है, कीड़े चल रहे हैं, दर्द है, करा रहा है। जिन लोगों से उसे हमदर्दी की तो थी उनमें सबसे पहला शख्स जो था उसकी अपनी बीवी थी, लेकिन उस बीवी ने भी उसको यही कहा कि आप खुदा खुदा करता है, कहां है तेरा खुदा, छोड़ ऐसे खुदा को, इसका मतलब है कि उसकी तरफ से भी मरहम पट्टी नहीं हुई। फिर इंसानी जिंदगी में दोस्त बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, और बाइबल में मैं कह दूं योनातन और दाऊद اس جیسی دوستی آپ کو بائبل میں کہیں نہیں ملے گی. کبھی آپ اس کا ذکر پڑھیں اور اس کے اندر پائے جانے والے اصول پڑھیں. دوست کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جب بیوی نے بھی ساتھ نہ دیا تو دوستوں کی طرف دیکھا تو دوستوں نے بھی کہا یہ مصیبت ایسے نہیں آتی خدا پرست لوگوں پر, تو نے ضرور کوئی بدی کی ہے کہ تو اس طرح سے دھوکہ اٹھا رہا ہے. اب جب وہ اپنے گریبان کو جان کر دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کی ہو جس کے باعث میرا یہ حال ہو. لیکن اس کے دوست جو آج کی زبان میں ہم انہیں نکمے طبیب کہہ سکتے ہیں, روحانی نکمے طبیب کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے دکھ کے وقت دوست کے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے کی بجائے انہوں نے بھی نمک چھڑکا اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تو دیکھ تو جو ہے بدکار ہے, ایسے تو مصیبت آتی نہیں ہے کسی پر. ان ساری باتوں کے باوجود اس آدمی نے سونے سے قیمتی بات اپنے منہ سے ایمان سے نکالی. اور وہ بات کیا تھی؟ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, میرے حال کے اس طرح سے برباد ہو جانے کے باوجود بھی میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی. مطلب میں اتنا بیمار کہ میرے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں, لیکن میں مروں گا نہیں, میں اس بیماری سے نہیں مروں گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کیوں؟ ایک ہستی ہے جس پر اس کا کیا تھا, جس کے بارے میں اس نے اپنی بیوی کو بھی منہ توڑ جواب دیا تھا کہ تو ندان عورتوں سے کسی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ میں دونوں حالتوں کے لیے تیار ہوں. گو میرا حشر برا ہے اس وقت, لیکن میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا کیا ہے, زندہ ہے. اپنی کھال کے اس طرح سے برباد ہو جانے کے باوجود میری آنکھیں اسے دیکھیں گی, ہاں میری آنکھیں اسے دیکھیں گی. یہ ہے ایمان کا اظہار. جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھ کر اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, جب ہم ایمان رکھ کر اپنے دوسرے ہم ایمان لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہتے ہیں, حوصلہ افزائی کا باعث بننا چاہتے ہیں, تو یہ ایمان اگر اندر ہی اندر رہے گا کون اس ایمان کو جانے گا؟ اس ایمان کا اظہار بہت ضروری ہے, اور وہ کہہ کے کیا جاتا ہے, بول کے کیا جاتا ہے, اس کا اظہار اور اقرار کیا جاتا ہے, یا بائبل کی اگر ہم ٹرمنالوجی جیسی اطلاع استعمال کریں تو اس ایمان کی قبل از وقت کیا دی جاتی ہے, گواہی دی جاتی ہے. اندر ایمان ہے, جس کے اندر ایمان ہے, جس ٹائپ کا ایمان ہے وہ کئی چیزیں سال ہر سال پہلے دیکھ لے گا. اس کے اندر ایمان کی آنکھ ہے, اور وہ ایمان سے کہہ لے گا وہ چیزیں وجود میں آئیں گی, کیونکہ ایمان بولتا ہے اور خدا ایمان کی قدر کرتا ہے. اب نہ صرف ایمان کا اظہار کہنے سے یا اقرار کرنے سے یا گواہی سے ہوتا ہے, ایمان کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایمان میں ترقی نہیں کرتے, ہم پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور ایمان کا وہ پہلو مصیبت اٹھانا ہے, دکھ سہنا ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص, روحانی شخص موجود رہا ہے جو ایمان میں بڑھ رہا ہو اور اس کے راستے میں کوئی دکھ تکلیف نہ آئی ہو. کیونکہ دکھوں کے ذریعے سے, مصیبتوں کے ذریعے سے, مصیبتوں کی کھٹالی میں پڑنے کے وسیلہ سے ایمان کیا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اور یوں بھی سمجھیے کہ جیسے سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے, اسی طرح سے کسی بھی خدا پرست شخص کا ایمان تولا جاتا ہے, اس کا امتحان کیا جاتا ہے, اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا اسے پرکھا جاتا ہے. اب خدا کے پرکھنے کا طریقہ, جیسے سونا جو ہے, سونے کو آپ آگ میں پگھلائے بغیر آپ کیسے اس کی پیورٹی جانیں گے, اس کو آپ خالص کریں گے؟ اس کا بھٹی میں, اس تپش میں اس کا پگھلایا جانا بہت ضروری ہے تاکہ کثافتیں دور ہو جائے, وہ صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, قیمتی ہو جائے. اسی طرح سے خدا مصیبت کی آگ کے اندر,
اسی طرح سے خدا مصیبت کی بھٹی کے اندر ہمیں رکھتا ہے، ہمارے ایمان کو خالص کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے اور اس کا امتحان کرنے کے لیے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو میرا جواب ہوگا کیوں نہیں رکھتا، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب کا بھی جواب یہی ہوئے گا، لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے، اس جواب کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے، اس جواب کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور ثابت کیسے ہم کریں گے؟ جیسے ہم الفاظ سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کو نہیں دے سکتے، جیسے ہم ایک دوسرے کی بات کا یقین کر لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو میں نے غلطی کی ہے یقین کر کے، خدا کو ہم جھوٹا یقین نہیں دلا سکتے۔ خدا کا ایک طریقہ ہے جو ساری بائبل میں نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے، جو کچھ بھی کوئی شخص کہتا ہے، جس کسی بات کا وہ اقرار اور اظہار کرتا ہے، خدا صرف الفاظ پہ نہیں جاتا ہے، خدا امتحان میں سے گزارتا ہے انسان کو۔ کیوں بائبل مقدس میں ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے؟ اتنا کڑا امتحان خدا نے اس آدمی کو دیا، جو آدمی 24 سال اولاد کا انتظار کرتا رہا ہو، 24 سال میاں بیوی نے اس کمی کے سلسلے میں کیسے کیسے حالات دیکھے ہوں گے، کیسی کیسی گفتگو بانی گفتگو ان کی ہوئی ہوگی، کیسی کیسی نا امیدی کی باتیں وہ آپس میں کرتے رہے ہوں گے، کیسے اوقات ہوں گے جب وہ نا امیدی اور مایوسی کے گڑھے میں گرے ہوں گے، کبھی وہ خدا سے ناراض ہوں گے، کبھی وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوں گے، لیکن اتنے سال انتظار کے بعد جب خدا نے انہیں قیمتی خوبصورت بیٹا دیا، وعدہ کے ساتھ دیا، پورا اس کا مستقبل ان کو بتا دیا، اور ابھی ان کی خوشیاں پوری نہیں ہوئی تھیں تو انہیں یہ کہا گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے، موریا کے ان پہاڑوں میں سے جو پہاڑ میں تجھے دکھاؤں، وہاں جا کر لے جا کر اپنے بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پر میرے حضور چڑھا دے، سوختنی قربانی جلا دینے والی قربانی۔ چونکہ خدا کے ذہن میں ایک پلاننگ تھی، خدا اس شخص کو ایمانداروں کا باپ بنانا چاہتا تھا، خدا اس کو ایمان کی زندگی سکھانا چاہتا تھا، اور شروع ہی سے خدا نے پے در پے مختلف حالات میں اس کو رکھ کر اس کو ایمان کے کئی لیسن سکھائے۔ یہ ایمانداروں کا باپ پہلے دن سے نہیں بن گیا تھا، پہلے دن سے تو اس کے اندر ویسے ہی ڈر تھا، عدم تحفظ کا وہ شکار تھا، اسی لیے وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر چلا تھا، اس کے اندر خوف تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ اس کی وجہ سے میری جان بچ جائے، تو خدا پر اس کا شروع میں اتنا ایمان نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے چلتے غلطیاں کرتے، گرتے اٹھتے، ہم ایمان کی زندگی بسر کرنا سیکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ چھوٹے موٹے امتحانوں کے بعد ایک بڑا امتحان خدا نے اس کے سامنے رکھا، لیکن آفرین اس آدمی پر بھی، اس آدمی نے بھی رات کو خدا اس پر ظاہر ہوا، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ہر پل انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور جو کچھ خدا نے کہا ہے میں کروں۔ آپ کلام دیکھیں تو صبح سویرے اٹھ کر پہلا کام اس نے یہ کیا تھا، نوکروں کو لیا، چھری لی، لکڑی لی اور اپنے بیٹے کو لیا اور وہ قربان کرنے کے لیے چلا گیا، اور پھر جب وہ چھری چلانے لگا تو خدا نے کہا کہ اپنا ہاتھ روک لے، اب میں جان گیا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے تو مجھ سے ڈرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ لہذا ایمان ایک تو اقرار کے وسیلے سے، کہنے کے وسیلے سے، بولنے کے وسیلے سے، دعویٰ کرنے کے وسیلے سے، گواہی دینے کے وسیلے سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور ایمان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کی خاطر آپ کو دکھ اور مصیبت میں سے گزرنا بہت ضروری ہے. اور دکھ اور مصیبت میں جب کوئی انسان گزرتا ہے تو اس کے دو رسپانس ہوتے ہیں, اس کے دو رد عمل ہوتے ہیں. ایک رد عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئے تو وہ چیخ اٹھے, ایک رد عمل یہ ہے کہ وہ مصیبت بھی آئے اوف نہ کرے, صبر کرے, یعنی اس مصیبت کو سہے. یہ دونوں رد عمل کسی شخص کے ہو سکتے ہیں. تھسلنیکی کی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے کہ پالوس سمجھتا ہے کہ یہ کلیسیا یہ ایمان میں بہت بڑھ رہی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے لیے خدا کا شکر بجا لاؤں. اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیا میں تم پر فخر کرتے ہیں. کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر. اس کا مطلب ہے مصیبت اٹھانے اور دکھ سہنے سے بھی ہم اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایمان کا تو اصل میں پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے اور ایمان کیوں دیا جاتا ہے, اس کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ہمیں مصیبت کا سامنا ہو, جب ہمیں ظلم کا سامنا ہو, جب زیادتی اور تکلیف کا ہمیں سامنا ہو. کیا ہم بکھلا جاتے ہیں؟ کیا ہم کاما ڈول ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم بہکی بہکی باتیں ہم کرنے لگتے ہیں؟ یا ہم اس وقت بھی مصیبت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں صرف اس ایمان کی وجہ سے جو مقدسوں کو ایک ہی مرتبہ سونپا جاتا ہے. اس وقت ایمان کا ثبوت ہم فراہم کر سکتے ہیں. لہذا تھسلنیکی کے ایماندار مصیبت سہ کر اور پھر خاموش رہ کر صبر کر کے وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے, اس کو ظاہر کر رہے تھے. جب پولوس نے ان کی حالت کو دیکھا تو جہاں جہاں وہ کلام سنانے کے لیے جاتا تھا وہ تھسلنیکی کی کلیسیا کی مثال دیتا تھا دوسری کلیسیاں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو ایک طرف تو وہ کلیسیا کے ایمان کے اظہار کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ کلیسیا کے لیے ایک دعا کرتا ہے جس کا آج کے پیغام کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ گیارہویں آیت میں وہ دعا پائی جاتی ہے, اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے, ہم شکر بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم تمہارے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. شکر ان کاموں کے لیے کرتے ہیں جو خدا کے کام تمہاری زندگی میں ہو چکے نظر آ رہے ہیں, دیکھ کے ہم خوش ہیں, ہم فخر کرتے ہیں. دعا ان کاموں کے لیے ہم کرتے ہیں جن میں آپ کو ابھی الہی مدد اور رہنمائی کی کیا ہے, ضرورت ہے. اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا. تین باتوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے تھسلنیکی کی کلیسیا کے لیے. پہلی بات کہ خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے, خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے. اس کو معلوم تھا کہ بلاوے کے دعوے کافی نہیں, بلاوا ثابت کرنا پڑتا ہے. اور کہاں لکھا ہے؟ دوسرا پترس پہلا باب دسویں آیت میں لکھا ہے, بس ہے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو. اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی اپنی بادشاہت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. لہذا پالوس کا یہ کہنا کہ خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے, یہ بڑی اہم دعا تھی. یہ کچھ چار پیسے ہدیہ دینے سے زیادہ قیمتی تھی کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ خدا انہیں اس بلاوے کے لائق جانے. بلاوے کے لائق معاشرے میں، کلیسیا میں اپنے آپ کو ثابت کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں ہم بلاوے کے لائق جانے جائیں، تسلیم کیے جائیں، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا اس میں تم اس لائق ہو، تم اس میں وفادار ہو، اور پھر بالآخر ہم اس سے شاباش حاصل کرنے والے نوکر ٹھہریں اگر ہم بلاوے کے لائق جانے گئے ہیں اور ہم نے خداوند کی فرمان برداری کر کے دکھ میں بھی مصیبت میں بھی ہم نے خداوند کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ ایک تو اس بات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے، اور دوسرا وہ کہتا ہے اور نیکی کی ہر ایک خواہش کو قدرت کے ساتھ پورا کرے، اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے۔ یہ دعا کرنے کے بعد کہ خدا تم اس بلاوے کے لائق جانے، دو باتیں تسلنیکی کی کلیسیا کے لیے اور اس کے پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ تسلنیکی کی ایمانداروں، تمہارے اندر نیکی کی جو خواہشات ہیں، میری تمہارے لیے دعا ہے کہ خدا ان خواہشات کو کیا کرے، پورا کرے۔ دوسری میری دعا یہ ہے کہ ایمان کا ہر وہ کام، یعنی خدا کی خدمت میں جو قدم بھی آپ ایمان سے اٹھائیں، وہ آپ کا کام ادھورا اور نامکمل نہ ہو بلکہ وہ پورا ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے جس جس کے پاس کوئی رویا ہے، کوئی کام خدا کا سونپو، میں بائبل اسکول میں یہ سکھاتا ہوں سادہ الفاظ میں، اسٹوڈنٹس کو رویا کیا ہوتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں رویا از این اسائنمنٹ، رویا ایک ایسی اسائنمنٹ ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے کسی مقدس شخص کو ملتی ہے۔ سادہ الفاظ میں رویا یہ ہے، رویا وہ خدا کی طرف سے ہمیں کرنے کے لیے سونپا جانے والا کام ہے جو خدا نے ہمیں دیا کہ تو یہ کر، میں تیرے سلے سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے لیے میں نے تجھے بلایا، وہ ہماری رویا ہے، وہ اسائنمنٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ایمان کا قدم نہیں اٹھاتے۔ تو پولوس تسلنیکی کی کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے کہ خدا تمہارے اندر جو بھی نیکی کی خواہشات اٹھتی ہیں خدا انہیں بھی پورا کرے، یہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اور پھر ایمان کا ہر وہ کام، ہر وہ چرچ کا پروجیکٹ، ہر وہ کلیسیا کی خدمت جو آپ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کہا ہے یہ کرو، تو وہ ادھورا نہ چھوٹ جائے، وہ نامکمل عمارت کی طرح نہ ہو۔ تسلنیکی کی کلیسیا، میری تمہارے لیے یہ دعا ہے کہ خدا ایمان کے ہر ایک کام کو اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے درمیان پورا کرے، تاکہ کبھی تم بھی پالوس کی طرح کہہ سکو کہ اے اگرپا بادشاہ، میں اس رویا کا نافرمان، جو کام تنے میرے خدا نے مجھے سونپا، اگرپا بادشاہ بیت مجھے لگے، مقدمے میرے اوپر ہوئے، مخالفت میری ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن میں آج اس کے سبب سے قائم ہوں اور چھوٹے اور بڑے کے سامنے کیا دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، آئے فیسٹس بہادر، آئے اگرپا بادشاہ، تیرے سامنے بھی اس قدوس کی گواہی دینے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میری بلاحت ہی یہ ہے کہ میں بادشاہ اور حاکموں کے سامنے مسیح کی کیا دوں، گواہی دوں۔ تو دعا اس کی جو تسلنیکی کی کلیسیا کے لیے تھی، وہ آج کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ جس دعا کی اس وقت تسلنیکی کی کلیسیا اور دیگر کلیسیاؤں کو ضرورت تھی، اس دعا کی آج کی کلیسیا کو بھی کیا ہے، ضرورت ہے کہ خدا ہمارے اندر نیکی کی خواہشات پیدا کرے اور ان کو پورا بھی کرے۔ خواہشات دو طرح کی ہیں، کچھ خواہشات ایسی ہیں جو کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ خواہشات ہماری اپنی خواہشات ہیں، یا یوں سمجھ لیے کہ وہ خواہشات ہمارے اپنے لیے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے ہیں، اپنے خاندان کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہیں، کچھ خواہشات ہماری اپنی ہیں۔ اور ان خواہشات کو میں اس طور سے کلام سے بیان کر سکتا ہوں کہ جب لازر اور امیر آدمی مر گئے اور دوسری دنیا میں جب امیر آدمی نے درخواست کی کہ لازر کو بھیج تو اس کو یہ کہا گیا کہ بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اپنی کا لفظ لکھا اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں مطلب جو کچھ تیرے مفاد میں تھا جس میں تیرا فائدہ تھا وہ جو تیرا اپنا تھا وہ تو لیتا رہا ہے لیکن لازر ایسا نہیں ہے لازر ایسا نہیں ہے تو کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں ہماری ذات کے گرد گھومتی ہیں ہماری فیملی کے گرد گھومتی ہیں ہماری انا کے گرد گھومتی ہیں وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں کچھ خواہشات ہیں جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں وہ خواہشات خدا کے لیے ہوتی ہیں جس میں انسان کا اپنا مفاد نہیں ہوتا ہے اگر ہو بھی تو وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے خدا کے لیے خواہشات. اب چونکہ ایک مسیحی کا کرنتھیوں کے خط کے مطابق ایک مسیحی کا جینا نجات پانے کے بعد اپنے لیے جینا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایک مسیحی کا نجات پانے کے بعد اپنے لیے جینا نہیں ہوتا, وہ اس کے لیے جیتا ہے جس کے واسطے وہ صلیب پر خود مر گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اپنی خواہشات اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں, جہاں وہ ہیں وہاں پر کچھ خواہشات خدا سے علاقہ رکھتی ہیں, تعلق رکھتی ہیں, اور جن کو نیکی کی خواہشات کہا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ خدا یسوع مسیح سے کسی نے مخاطب اس کو کرتے ہوئے کہا کہ اے نیک استاد, تو اس نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے. تو جب ہم نیکی کی خواہشات کی روٹ تلاش کرتے ہیں, بنیاد تلاش کرتے ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں گاڈلی ڈیزائرز, یعنی ایسی خواہشات جو خدا کے واسطے ہیں, جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں. گو ہم سب کے سب نجات پا چکے ہیں, ہم نے بپتسمے لے لیے ہیں, ہمیں کئی کئی سال ہو گئے ہیں خدا کی پیروی کرتے ہوئے, اس کے پیچھے چلتے ہوئے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنی خواہشات تو جو ہیں سو ہیں, لیکن ہمارے اندر خدا کے لیے یا خدا سے تعلق رکھنے والی نیکی کی خواہشات بھی ہیں, اور وہ خواہشات کیا ہو سکتی ہیں. آئیں ہم تھوڑے سے وقت میں ساری کہانی ہم جائزہ لے سکیں گے. ایک تو میں بتاتا ہوں, تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29 باب نکالیے, تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29 باب دیکھیے, کرونیکلز, فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 29, تیسری آیت میں لکھا ہے, اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے, چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی. بات یہاں داؤد بادشاہ کی ہو رہی ہے, جس کے پاس اپنا بھی ایک عالیشان محل, جس کا ایک اپنا مرتبہ تھا کہ وہ بادشاہ, اس کا مرتبہ یہ تھا وہ نبی بھی تھا, اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ موسیقار بھی تھا, اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ شاعر بھی تھا, اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ ایک عظیم صفت لار بھی تھا. لیکن اس کے اندر ایک گہری خواہش تھی جو آگ کی طرح اس کے اندر تھی. وہ لفظ استعمال کرتا ہے, مجھے خدا کے گھر کی لو لگی ہے, یعنی میرے اندر ایک آگ برپا ہے, میرے اندر ایک نیکی کی خدا یہوہ با خدا کے تعلق سے تعلق رکھنے والی ایک خواہش ہے میرے اندر, وہ آگ کی طرح میرے اندر ہے, مجھے اس کی لو لگی ہے. اور وہ لو کیا لگی تھی کہ میں انسان ہوتے ہوئے دیودار کی لکڑی کے محل میں رہتا ہوں, میرے اپنے خدا کے واسطے کوئی گھر نہیں ہے, جو اس کی خدائی کے شایان شان ہو. اس وقت ایک تمبو لگاتے تھے, ٹینٹ لگاتے تھے جسے خیمہ اجتماع کہتے ہیں, اور کچھ پرماننٹ عالی شان منزل عمارت خداوند کے نام سے کوئی بھی نہیں تھی. لیکن داؤد کے اندر یہ گاڈلی خواہش تھی, اس کے اندر یہ نیک خواہش تھی کہ میں انسان ہوتے ہوئے اتنے اچھے گھر میں رہتا ہوں, جس خدا نے مجھے اتنے اچھے گھر میں بسایا, بھیڑ سالہ سے مجھے لیا, غریب خاندان سے مجھے لیا, اس خدا کے لیے کوئی گھر نہیں ہے, لہذا اس کا اقرار یہ ہے مجھے چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی کیا لگی ہے, لو لگی ہے. خدا کے گھر کے دو مطلب ہیں, خدا کے گھر کے دو مطلب ہیں. ایک تو خدا کا گھر جو اینٹوں کا گھر ہوتا ہے, اور داؤد کے ذہن میں ہیکل کا نقشہ تھا کہ بڑے بڑے پتھروں سے عالی شان ہیکل یعنی خدا کا گھر بنایا جائے گا. تو جب داؤد یہ کہتا ہے مجھے خدا کے گھر کی لو لگی ہے, تو اس کا ایک مطلب جو ہے سیاق و سباق کے اس وقت کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جنون کی حد تک, اس کے اندر جنون کی حد تک یہ خواہش آگ کی طرح, لو کی طرح, آگ کی طرح جل رہی تھی کہ میرے خدا کے نام کا ایک عالی شان گھر بن جائے اور میں بنا کر چھوڑوں گا. یہ لو اس کو لگی تھی, اینٹوں کا گھر جس کو ہم چرچ بلڈنگ کہہ سکتے, اور اس نے بنوایا. خدا نے اس کو منع کیا, لیکن اس نے اپنے جیتے جی تمام بلڈنگ مٹیریل اس نے جمع کیا, اور اپنے خزانے سے بھی اس نے ہدیہ جات دیے, اور اس طرح سے خدا کے الہی ارادہ کے مطابق اس کے بیٹے سلیمان نے وہ ہیکل بنائی. تو ایک تو خدا کے گھر کا مطلب ہے چرچ بلڈنگ, دوسرا اس کا مطلب کلیسیا ہے, کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ بھی کیا ہے, خدا کا گھر ہے. وہ خدا کی بلڈنگ بھی ہے, عمارت بھی ہے, وہ خدا کی کھیتی بھی ہے, لیکن وہ خدا کا گھر بھی ہے, وہ حق کا ستون بھی ہے, وہ پلاٹوں کی عام جماعت بھی ہے, وہ مسیح کی دلہن بھی ہے, اس کے بہت سے روپ ہیں. لیکن کلیسیا خدا کا گھر ہے, جس گھر میں خدا اپنی مقدس ہیکل میں یعنی مقدسین میں خدا رہتا ہے. آج کے دور میں, جدید دور میں, بدلتے ہوئے دور میں خدا پرستی کا اقرار بتیرے لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ کلیسیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کلیسیا جو خدا کا گھر ہے اس کی لو لگتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ نیکی کی خواہش جڑ کی مانند پھوٹ نکلتی ہے. اس کی بڑی وجہ, ایسے لوگوں کی کمی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, جیسے متی کی مارفت لکھی گئی انجیل کے 13 باب میں بیج بونے والے کی تمثیل ہے, اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں سے کچھ بیج ایسا تھا جو جھاڑیوں والی زمین میں گرا تھا, اگا ضرور تھا لیکن جھاڑیوں نے اس بڑھ کر اس کو کیا کر لیا تھا, دبا لیا تھا. خواہشات کا بھی ٹکراؤ رہتا ہے, یعنی ہمارے اندر کوئی گاڈلی ڈیزائر ہوئے گی, کوئی لو لگے گی خدا کے بارے میں, تو اور چیزیں ممکن ہے اس کو کیا کر دے, دبا دے. دنیا کی فکریں ہو سکتی ہیں, روپے پیسے کا لالچ ہو سکتا ہے, یہی تفسیر لکھی تھی روپے میں, ٹھیک ہے,